بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ملک اگرچہ سنگین ترین حالات سے گزر رہا ہے پچھلا پورا سال بھی ایسے ہی حالات میں گزرا ہے اور اس وقت بھی ہم بہت سنگین صورتحال سے دوچار ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے مدرسے اپنا کام کر رہے ہیں درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے اور ان تمام حالات کے باوجود الحمدللہ آج ہمارے تعلیمی سال کا آغاز اللہ کے بھروسے پر ہو رہا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت سے اور اس کے پہلے درس سے اس کا آغاز ہوا ہے ہمارے سال کا. قرآن حکیم ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا ایسا عطیہ ہے, ایسا انعام ہے, ایسا احسان ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی احسان ہو نہیں سکتا. زندگی کی رہنمائی, پیدائش سے لے کر قبر تک, موت سے لے کر لحد تک کے لیے احکام اور ہدایات قرآن نے ہمیں دی ہیں. لیکن قرآن کریم کی طرف اور اس کی خدمت کی طرف اور اس پر عمل کی طرف جتنی توجہ, جتنی فکر مندی اور جتنا اہتمام ہونا چاہیے تھا, جس کا یہ مستحق ہے. بہت المناک صورتحال یہ ہے کہ ہم اس میں مسلسل کوتاہی برت رہے ہیں. قرآن کریم سے متعلق ہم بہت کوتاہیوں کا شکار ہیں. حضرت مولانا محمود حسین صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزوں کی قید سے جو مالٹا کے جزیرے میں ہوئی تھی رہائی پا کر دیوبند واپس تشریف لائے تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے. بیعت انہی کے ہاتھ پر کی تھی, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر. اور حضرت کی مجالس میں بہت اہتمام سے شریک ہوتے رہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں نے ساتھ بیعت کی تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دارالعلوم میں سب سے پہلی مجلس ہوئی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی, اساتذہ اکرام دارالعلوم دیوبند کے اور تمام علماء جمع تھے, تو فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کی قید میں دو سبق سیکھے ہیں, دو سبق لیے ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب حضرت شیخ الہند نے یہ فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی قید میں دو سبق حاصل کیے, سب کے سب متوجہ ہو کر بیٹھ گئے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, کیونکہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مفسر, اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث, اپنے وقت کا سب سے بڑا فقیہ, اپنے وقت کا سب سے بڑا متکلم, اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی اور اپنے وقت کا سب سے بڑا مجاہد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز کے خلاف، انگریزی حکومت کے خلاف وہ تحریک چلائی تھی جو ریشمی رومال کے نام سے معروف ہے، طویل داستان ہے. وقت پر نہ پکڑی جاتی تو انگریز کا تختہ الٹ جاتا، چند ہی روز کے اندر الٹنے والا تھا. ایسا زبردست مجاہد، اور اس سے ہی تمام ان کے اوصاف. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مفسر، وقت کا سب سے بڑا محدث، وقت کا سب سے بڑا صوفی، وقت کا سب سے بڑا متکلم، یہ محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہا. الحمدللہ الحمدللہ، اگرچہ ہمارے اندر وہ صلاحیت تو نہیں ہے کہ حضرت کے کمالات کو پوری طرح پہچان سکے، لیکن جتنا کچھ ہم نے حضرت کی کتابوں سے اور ان کی تقریروں سے، ان کے ملفوظات سے ہم نے سیکھا اور سمجھا ہے، میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وقت کا سب سے بڑا یہ مقام دیا تھا ان تمام علوم و فنون کے اندر جن کا میں نے نام لیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مالٹاک میں کی قید میں دو سبق حاصل کیے. مالٹا کی قید میں تنہائی، یکسوئی، پردیس، دشمن کا ظلم، تنہائیاں، اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کی کیا کیفیت رہی ہوگی اس عظیم انسان کی. تو فرماتے تھے کہ ہم سب متوجہ ہو کر بیٹھ گئے کہ اتنا بڑا وقت کا ولی اللہ، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث اور مفسر، اور اتنا بڑا متکلم، یہ بات کیا وہ دو چیزیں ہوں گی. فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کی قید میں دو ہی سبق حاصل کیے، ایک یہ کہ ہم برباد ہوئے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے، ہم تباہ ہوئے ہیں، دشمن ہمارے اوپر غالب آ گئے دو وجہ سے، ایک یہ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، دوسرے یہ کہ ہم نے اتحاد کو چھوڑ دیا، آپ اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا. ایک قرآن کو چھوڑ کر، ایک اتحاد کو چھوڑ کر ہم تباہ و برباد ہو گئے. اور فرمایا کہ اب تو میں یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ زندگی کے جتنے دن اب باقی ہیں میں انہی دو مقاصد کے لیے کام کروں گا، ایک قرآن کریم کی خدمت اور ایک اتحاد بین المسلمین کے لیے کوشش. چنانچہ الحمدللہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر جگہ جگہ درس قرآن کے سلسلے شروع ہوئے. لاہور میں بہت بڑا طویل سلسلہ شروع ہوا اور درس قرآن کا کہ آغاز ہوئے، جگہ جگہ مکاتب قرآنیہ قائم ہونے لگے، درس قرآن عوام کے لیے ہونے لگے، مدارس میں، دینی مدارس میں، اسباق کی میں ان کو اہمیت دی جانے لگی. مگر حضرت کو پھر موقع کم ملا، تقریباً 6 مہینے کے بعد ہی انتقال ہو گیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن الحمدللہ وہ ایک داغ بیل ڈال گئے تھے. یہ باتیں ہمیں یاد رکھنے کی ہیں. آج بھی ہم اغیار کا جو نشانہ ہیں اور امت مسلمہ پر جو ایک وقت کڑا آیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی دونوں چیزیں ہیں. ہم نے قرآن کو جتنا ہمیں کام کرنا تھا نہیں کیا، اور جتنا اتفاق اور اتحاد کے لیے ہمیں قربانیاں دینی تھی نہیں دی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جگڑ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتفاق کو پارا پارا کر ڈالتے ہیں. اور قرآن کریم کو جو مقام حاصل ہے دین اسلام میں، سب سے پہلی چیز، دو ہی تو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کا لایا ہوا قرآن کریم، یہی بنیادیں ہیں. قرآن کریم کو کی خدمت الحمدللہ فرق پڑ رہا ہے، پہلے اتنا بھی نہیں تھا، اب الحمدللہ درس قرآن کے سلسلے ہو رہے ہیں. پہلے ہمارے مدرسوں میں ترجمہ قرآن نہیں پڑھایا جاتا تھا، صرف جلالین پڑھائے جاتے تھے اور بیضاوی کا کچھ حصہ. اب الحمدللہ ہمارے ہاں ترجمہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 3-4 سال کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا ضمیر، الحمدللہ حضرات اساتذہ کرام کا اجتماع ہے، میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں، میرا ضمیر ابھی تک مطمئن نہیں ہے. ہم افتتاح بخاری کے تو کا بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں، افتتاح تفسیر کا اجتماع ایسا نہیں ہوتا. ہم ختم بخاری کے تو اتنی بڑی تقریب کرتے ہیں، ہم ختم قرآن کا اتنا اہتمام نہیں کرتے ختم تفسیر کا. یہ ایک اگرچہ جواب اس کا موجود ہے، اور مولوی کے پاس جواب ہر اعتراض کا ہوا کرتا ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ حدیث بھی تو قرآن ہی کی تفسیر ہے، قرآن ہی کی تشریح ہے، قرآن ہی کی تعلیمات ہیں جس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارا تو دل یوں چاہتا ہے کہ جس طرح بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے، ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر کئی کئی دن بحثیں ہوتی ہیں، تقریر چلتی ہے استاد کی، مسائل بیان ہوتے ہیں، نکات نکلتے ہیں، اعتراض ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ پر پہلے دن سے شروع ہو جاتے ہیں بخاری شریف کے اندر اور دوسری کتب حدیث میں بھی. ہمارا دل یوں چاہتا ہے کہ قرآن کریم کا درس بھی اسی طرح ہوا کرے، اور جس طرح دورہ قرآن کریم ہوتا ہے، دورہ حدیث ہوتا ہے، دورہ قرآن کریم ہوا کرے. اور اس کے اندر ہم ابھی پیچھے ہیں، یہ دل کی تمنا ہے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کریں گے، اور میری آپ حضرات کو وصیت ہے کہ اگر ہم نہ کر سکے تو آپ حضرات اس کو یاد رکھیں، یہ کام کرنے کا ہے. دورہ قرآن کریم، اس کو چاہے دورہ تفسیر کہہ لو یا دورہ قرآن کریم کہہ لو، دورہ تفسیر دار العلوم دیوبند میں بھی ہوتا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے دورہ، جس اہمیت کے ساتھ دورہ حدیث ہوتا ہے، اس اہمیت کے ساتھ وہاں بھی دورہ تفسیر نہیں تھا. قرآن کریم کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا اور اس کی بنیادی حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم دورہ حدیث پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے دورہ قرآن کریم پڑھیں، اور چھ کے چھ گھنٹے قرآن کریم ہی کا درس ہو. مثلا قرآن کریم کا ایک حصہ ایک جگہ ہو رہا ہے، دوسرا حصہ دوسری جگہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر مباحث کو تقسیم کیا جائے جس طرح دورہ حدیث کے اندر مباحث کو تقسیم کیا جاتا ہے، کہ بھائی کتاب الایمان کے مباحث فلاں کتاب میں زیادہ بیان کیے جائیں گے، فقہ مسائل فلاں کتاب میں بیان کیے جائیں گے، تصوف کے مسائل فلاں مسائل کتاب میں بیان کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، معاملات کا مسائل فلاں کتاب میں زیادہ بیان کیے جائیں گے. اس طریقے سے قرآن کریم کا درس ہو، پورے سال میں صرف قرآن ہی کا درس ہو، اور متن قرآن سامنے ہو، اس کی تفسیریں استاد کے پاس ہوں، وہ مطالعہ کر کے آئیں. اور جس طرح بخاری شریف کی تشریحات ہیں، تقریریں ہیں، شرحیں ہیں اور حاشیے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہوں، حاشیے چھپے ہوئے ہوں، لکھیں اللہ کے بندے اور اسی مطابق درس دیں، تو انقلاب آئے گا اس امت میں، اور انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی محرومی سے بچ جائیں گے. ہم کئی سال سے سوچ رہے ہیں اس کام کو کہ ان کو دورہ قرآن شروع کریں، ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، مسائل ہیں اس میں کچھ، لیکن الحمدللہ ایک کام ہم نے شروع کر دیا، اور وہ ہے قرآن کریم کی تجوید اور قراءات کا تخصص. تخصص بھی تو ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں، تخصص قراءات اور تجوید کا ہم نے شروع کیا ہے، اور اس میں کچھ علوم القرآن کی چیزیں بھی شروع کی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہماری خواہش یہ ہے کہ دورہ تخصص فی التفسیر ہو، یا اس کو چاہے تخصص فی التفسیر کہیں یا تخصص فی القرآن کہیں یا دورہ تفسیر کہیں یا دورہ قرآن کہیں، جس اہمیت کے ساتھ دورہ حدیث ہوتا ہے، جس تفسیر کے ساتھ، جس تحقیق کے ساتھ، جس تدقیق کے ساتھ، جس گہرائی کے ساتھ، جس باریک بینی کے ساتھ درس حدیث ہوتا ہے ہماری کتاب دورہ حدیث میں، اس طریقے سے قرآن کریم کا درس ہو. اللہ تعالی ہمیں اس خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی بہتر اور طریقہ ہے تو اللہ تعالی اس کا الہام ہمیں فرما دے، اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا انعام و کرم ہے، احسان ہے، ہم آج اپنی تعلیم سال کا آغاز یہاں قرآن کریم کے درس سے کر رہے ہیں. درس قرآن کے سلسلے میں امید ہے کہ اساتذہ کرام ویسے ہی اہتمام کرتے ہوں گے, لیکن آج جو میں نے گزارش کی ہے اس کو بھی ذرا پیش نظر رکھیں کہ تیاری اساتذہ مطالعہ تو پورا کریں, لیکن طلبہ کو تو صرف اتنی بات بتانی ہے جتنی ان کی ذہنی سطح ہے اور جتنی ان کی ضرورت ہے, لیکن ضرورت کی ساری چیزیں آ جانی چاہیے اور اہتمام کے ساتھ آنی چاہیے, بچوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہونی چاہیے. اب دیکھیے ہمارے یہاں ایک زمانے میں ایسا غلط رواج پڑ گیا تھا, الحمدللہ بنی ہے, ایسا غلط رواج پڑ گیا تھا کہ کسی نے کسی حافظ صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا تفسیر بیضاوی کا متن پڑھاتا ہوں, تفسیر بیضاوی کا متن پڑھاتا ہوں. اس کا متن کیا ہے بھائی؟ کیا ہے وہ؟ قرآن شریف ہے. اب ان کو یہ شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ میں قرآن پڑھاتا ہوں, یہ کتنی المناک بات ہے, کتنا بڑا عالمیہ ہے. ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میں قرآن کریم پڑھاتا ہوں, انہوں نے کہا تفسیر بیضاوی کا متن پڑھاتا ہوں. یہ المناک صورتحال ہے, اور اس معاملے میں ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, کچھ اہل مدارس پر بھی ہیں, کچھ مدارس کے معاونین پر بھی ہیں. مدارس پر تو ذمہ داریاں یہ ہیں کہ قرآن تفسیر بیضاوی کا متن پڑھانے والے کو تو تنخواہ کم ملتی ہے, اور تفسیر بیضاوی پڑھانے والے کو تنخواہ زیادہ ملتی ہے. جبھی تو اس نے کہا کہ میں تفسیر بیضاوی کا متن پڑھاتا ہوں. قرآن شریف پڑھانے والے کا استاد کا درجہ کم سمجھا جاتا ہے, اور بخاری شریف پڑھانے والے کا درجہ بڑا سمجھا جاتا ہے, بلکہ بخاری شریف تو بہت اونچی بات ہے. علم سر پڑھانے والے کا درجہ اونچا سمجھا جاتا ہے, اور قرآن شریف پڑھانے والے استاد کا درجہ کم سمجھا جاتا ہے. تنخواہ بھی اس بیچارے کی کم, گریڈ بھی اس کا کم, سہولتیں بھی اس کی کم, عزت بھی اس کی کم, اکرام بھی اس کا کم. یہ کوئی اچھی علامتیں نہیں ہیں, میں سچ کہتا ہوں, یہ دردناک صورتحال ہے. اور جب سے اللہ نے میرے ذمہ دار العلوم کی کچھ ذمہ داریاں یہ کی, آج 35 سال ہو رہے ہیں, یہ دل کا ایک زخم ہے, اور الحمدللہ میں مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہوں, اور الحمدللہ کسی حد تک پیش رفت ہوئی ہے. وہ یہ کہ یہ احساس ختم کیا جائے کہ قرآن کریم کا پڑھانے والا کچھ کم درجے کا استاد ہے, اور کتابیں پڑھانے والے کا درجہ والا کسی اور اونچے درجے کا استاد ہے. ہم نے گریڈ ایسے رکھے ہیں الحمدللہ دارالعلوم کے اندر, تنخواہوں کا گریڈ ایسے رکھے ہیں کہ اس میں درجات ہیں, ناظر پڑھانے والے, حفظ کرانے والے, قرآت پڑھانے والے, سبق قرآت پڑھانے والے, تجوید پڑھانے والے, الحمدللہ ان کے کافی اونچے درجات تک, عربی کے بہت اونچے اچھے خاصے اونچے درجات کے اساتذہ تک ان کے گریڈ مساوی ہو گئے ہیں. ابھی تک جہاں تک میری معلومات ہیں کہیں ایسا نہیں ہے. ہم نے دارالعلوم میں کیا ہے, جمعیت تعلیم القرآن ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہی ہے قرآن کریم کی, مکاتب جگہ جگہ انہوں نے کھولے ہیں, مجھے بھی بلاتے ہیں, سال میں بلا لیتے ہیں کبھی, تو جب کبھی بلاتے ہیں اس میں اساتذہ بھی ہوتے ہیں سارے ملک کے آئے ہوئے. مجھے کوئی اور موقع تو ہوتا نہیں, اسی تقریر میں ان سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی تنخواہیں ان کی کیوں کم ہوتی ہیں, کتابیں پڑھانے والوں کی تنخواہیں کیوں زیادہ, اور قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ کیوں کم, اور تنخواہیں بڑھانی چاہیے آپ حضرات کو. تو ایک مرتبہ ہم نے تقریر کی, تو اس کے بعد انہوں نے کئی سال تک ہمیں نہیں بلایا, تو اس کے بعد پھر کئی سال کے بعد بلایا, ہم نے پھر وہی تقریر کی, تو پھر اگلے دن پتہ چلا ایک دو چند روز کے بعد کہ سب کی تنخواہیں 500-500 روپے بڑھ گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں بلایا, تو ہم نے پھر تقریر کی, تو اس کے بعد پھر ایک دو سال کا انہوں نے گیپ کر دیا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہر سال اگر 500-500 روپے بڑھانے پڑ گئے تو مشکل ہو جائے گی, لیکن میں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ منتظمین کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہمارے چندہ دہندگان کا ہے کہ وہ کتابوں کے مدارس کو تو چندہ زیادہ دیتے ہیں اور حفظ قرآن کے مدارس کو چندہ کم دیتے ہیں۔ خود ہمارے یہاں ٹیوشن پڑھوانے والے لوگ اپنے گھروں میں جو ٹیوشن پڑھواتے ہیں اپنے بچوں کو، انگریزی پڑھانے والے کو پیسے زیادہ دیتے ہیں، قرآن پڑھانے والے کو زیادہ پیسے کم دیتے ہیں۔ جتنا وقت انگریزی پڑھانے والا لے رہا ہے دے رہا ہے، اتنا ہی وقت قرآن شریف پڑھانے والے بھی قاری صاحب گھر پر آ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن قاری صاحب کو تنخواہ کم دیتے ہیں اور انگریزی پڑھانے والے کو زیادہ دیتے ہیں۔ میں تو اپنے خاندان میں سارے رشتہ داروں میں جب کبھی میرے علم میں کوئی بات آتی ہے کہ یہاں لاہور میں اور کراچی میں ہمارے خاندان ہے الحمدللہ، جب میرے علم میں کوئی بات آتی ہے کہ ٹیوشن میں قاری صاحب یہاں پڑھانے آتے ہیں، میں سب سے پہلے ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کو تم کیا دیتے ہو، اور پوچھتا ہوں کہ انگریزی جو پڑھانے والے آتا ہے اس کو کیا دیتے ہو۔ اگر کم ہوتا ہے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں، کیوں کم دیتے ہو تم، کیوں اس کے برابر نہیں، کیا تم انگریزی کے برابر بھی نہیں سمجھتے قرآن کریم کا درجہ۔ تو اس معاملے میں ہمیں سب کو اہتمام کرنا چاہیے اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے، اور قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں کی جب خدمت کی جاتی ہے، اور یہ تو میں نے دیکھا ہے، قرآن کریم کی خدمت کرنے والے ہوں یا دین علم دین کی خدمت کرنے والے اساتذہ، یہ بھی بیچارے اپنی زندگیاں بالکل وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ایک طرفہ بات نہیں کر رہا، قرآن شریف کی طرف جو کہ توجہ کم تھی اس بات پہ وہ کی ہے، ورنہ جہاں تک علم دین کے کتابیں پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی قرآن کریم کے معنی کی تعلیم دے رہے ہیں، مکاتب قرآنیہ میں حافظ قرآن اور ناظر قرآن پڑھانے والا الفاظ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اور یہ کتابیں پڑھانے والے قرآن کے معنی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور دونوں کے دونوں معلم قرآن ہیں، اور من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق، جس طرح قرآن کریم کے مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں اسی طریقے سے کتابیں پڑھانے والے اساتذہ بھی ہیں، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلائے۔ تو الحمدللہ کتابوں کے اساتذہ کا درجہ کچھ کم نہیں، میرا تو کہنے کا منشا یہ کہ اساتذہ قرآن کا درجہ بہت کم کر رکھا ہے، ان کا درجہ بھائی اوپر لاؤ، یہ مطلب نہیں ہے کہ معلمین کتب کا درجہ کچھ کم ہو جائے، نہیں، ان کا درجہ اپنی جگہ پر ہے اور اونچا ہونا چاہیے، اور مگر قرآن کریم کے پڑھانے والے اساتذہ کا درجہ بھی ان سے کم نہیں ہونا چاہیے، ان کی خدمات، ان کا اعزاز، ان کا اکرام، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور میرا تجربہ ہے کہ جب کبھی ان اساتذہ کی، میں الحمدللہ کچھ حضرات بچوں کے سرپرست بھی آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان حضرات کے کانوں میں یہ بات پڑے اور دوسرے حضرات تک بھی پہنچے جو مؤمنین ہیں دینی مدارس کے۔ میرا تجربہ ہے کہ جب کبھی ان اساتذہ کی خدمات میں، ان کی تنخواہوں میں، ان کی سہولتوں میں کچھ اضافہ ہم نے کیا ہے، اللہ نے جتنا خرچہ بڑھا اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں جو کچھ مدد ملتی ہے اور جو کچھ تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے کمزور طبقے کے لوگوں کی برکت سے ملتا ہے، ان کے طفیل تمہیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کمزور طبقوں تک پیسہ پہنچانا چاہتے ہیں تمہیں ذریعہ بنا دیا ہے، یہ اللہ کا مزید احسان ہے کہ ثواب تمہیں بیچ میں مل جاتا ہے، جن اللہ تعالیٰ براہ راست بھی دے سکتے تھے ان کو، مگر تمہارے ذریعے سے دلواتے ہیں تاکہ ثواب تم کو بھی ملے اور ان تک اللہ تعالیٰ کا انعام پہنچ جائے۔ تو میری درخواست ہے مؤمنین مدرسوں کی خدمت میں بھی اور منتظمین مدرسہ کی خدمت میں بھی کہ کتب کے معلمین ہوں یا قرآن کریم کے معلمین ہوں، ان کا بڑا احسان بھی سمجھیں اور ان کی خدمت اور اکرام کو اپنے لیے مایہ نجات سمجھیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ ان حضرات نے اپنی زندگی وقف پر رکھی، قرآن کریم پڑھانے والے استاد ہوں، ناظر اور حفظ پڑھانے والے، یا قرآن پڑھانے والے، یا کتابوں کے اساتذہ ہوں، ان سب کا حال کیا ہے؟ انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، بولنا شروع کیا، اس وقت سے انہوں نے نورانی قاعدہ اور بغدادی قاعدہ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے لڑکے ہو گئے، پھر لڑکے ہوتے ہوتے جوان ہو گئے، جوان پڑھتے رہے، تعلیم سے فارغ ہو کر پھر اسی کام میں لگ گئے، اساتذہ استاد ہو گئے، بوڑھے ہو گئے اور بالکل معذوری تک پہنچ گئے، پوری زندگی سے خدمت میں گزار دی، حالانکہ وہ بھی تو پیسے کمانے کے لیے بہت سارے دوسرے کام کر سکتے تھے، کیا ان کے اندر طاقت نہیں تھی، ان کے اندر اتنا ذہن نہیں تھا، اتنی جسمانی طاقت نہیں تھی کہ وہ بھی اپنے اوقات کو تجارت میں اور دوسری ملازمتوں میں اور دوسری طرح کی تعلیم میں لگا لیتے، لیکن ان کا یہ بہت بڑا ایثار ہے امت کے اوپر کہ انہوں نے اپنی دنیا کی شان و شوکت کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو وقف کیا دین خدمت، دین کی خدمت کے لیے. تو ان حضرات کی خدمت جتنی کی جائے گی، خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نماز کتنے بجے ہے؟ ڈھائی بجے، دو بجے اذان. مولانا عبداللہ میمن صاحب کے ہم نے تقریر کا کچھ حصہ سن لیا تھا، ماشاءاللہ بڑی اہم باتیں ہدایات انہوں نے دی ہیں. ایک تو ان سب چیزوں کو یاد رکھیں آپ حضرات، اور ایک بات مجھے آپ سے یہ کہنی ہے، طلبہ سے بھی اور حضرات اساتذہ کرام سے بھی کہنی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدارس میں تعلیم تو اچھی ہو رہی ہے اور سرکاری تعلیمی اداروں کے مقابلے میں تو بدر جہاں اچھی ہو رہی ہے. سرکاری اداروں میں تو تعلیم ہی نہیں ہے، نہ طلبہ پڑھتے ہیں نہ اساتذہ پڑھاتے ہیں، چھٹیوں پر چھٹیاں، جب چاہ آ گئے جب چاہ چلے گئے، اور امتحان میں کامیابی ٹی ٹی دکھا کر حاصل کر لیتے ہیں، اور امتحانی پرچے 25-25 روپے میں پرچوں کے جوابات امتحان گاہ میں مل جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ ڈگریاں بھی ہو رہی ہیں. یہ بات میں نے ایک اعلی سطح اجلاس ہو رہا تھا وزارت داخلہ میں، اور اسی مدارس کے مسئلے پر چل رہی تھی بات، تو باقی کچھ وزراء کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، وزیر قانون تھے، وزیر تعلیم تھے، وزیر داخلہ تھے، وزیر مذہبی امور تھے، اور ان کے سیکرٹری صاحبان تھے، اور ہم کچھ مدرسوں کے اباق المدارس کے لوگ تھے، اتحاد تنظیمات مدارس کے لوگ تھے. تو ایک بہت بڑے وزیر تھے وفاقی، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت نے ہم آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہم پر بدگمانی نہ کریں، ہم مدرسوں کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے، کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے، ہم تو صرف اس کچھ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے بعد پھر مجھے بولنا پڑا، میں نے کہا فلاں صاحب کا نام میں نے اعلان لیا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جذبہ بڑا اچھا ہے کہ مداخلت نہیں کرنا چاہتے، یہ جذبہ بھی بہت اچھا ہے کہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بڑا اچھا مسئلہ ہے، لیکن درخواست میری یہ ہے کہ مدرسوں کی اصلاح سے پہلے ذرا کچھ اپنے اسکولوں کی بھی اصلاح کر لیں تو بڑا اچھا ہو. میں نے کہا وزیر تعلیم یہاں موجود ہیں، تو ذرا اپنے مدرسوں کی، اپنے اسکولوں اور کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی بھی کچھ اصلاح کر لیں تو بڑا اچھا ہو، جب اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہماری درخواست ہے کہ ضرور ہماری مدرسوں کی بھی اصلاح کر لیں. پھر ان کو میں نے مثالیں بتائیں کہ اس وقت اسکولوں میں یوں ہو رہا ہے، اور میں نے ان کو بتایا اپنے نواسے کے حوالے سے کہ اس نے مجھے آ کر بتلایا، ہمارے یہاں پڑھتا تو متوسطہ اس نے پڑھ لیا، میٹرک کا سوچا کہ بورڈ کا امتحان دے دے، بورڈ میٹرک کا. میں نے کہا وہ میرا نواسا وہاں بورڈ کا امتحان دینے کے لیے چلا گیا، تو وہاں آ کر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ابھی میں نے تو ایسا اسکول پہلی دفعہ دیکھا، وہ اسکول میں تھا کوئی مرکز، کہ اس کے اندر کھڑکیوں میں دروازے نہیں تھے، پلے نہیں تھے، دروازوں میں چٹخنیاں نہیں تھیں، سخت گرمی کے اندر پنکھے نہیں تھے، پینے کا پانی نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے چٹائیاں تک نہیں تھیں، لکھنے کے لیے تپائیاں تک نہیں تھیں، اور سوالات کا جواب 25-25 روپے میں بک رہا تھا. تو وہ وزیر جن کی جواب میں کہہ رہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کیسے مدرسے میں چلے گئے تھے، اور آپ نے پتہ نہیں کیسے اسکول میں آپ نے دیکھ لیا. وزیر تعلیم کی طرف توجہ کی، کیا اسکولوں کا یہی حال ہے؟ تو انہوں نے کہا، زبان سے تو نہیں کہا، گردن ہی لائی، یہی حال ہے سرکاری اسکولوں کا، یہی حال ہے آج بھی، یہی حال ہے. تو الحمدللہ تعلیم تو ہمارے مدرسوں میں ہو رہی ہے، تعلیم ہمارے اساتذہ جتنی محنت کرتے، ایک گھنٹے کا سبق پڑھائیں گے تو دو گھنٹے کم از کم تو وہ تیاری کرتے ہیں،
راتوں کو ان کو جا کر ان سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی راتوں کو ہمارے اساتذہ کو. ان کے پاس کوئی مہمان رات کے وقت آ جائے ان کے دماغ پر بوجھ پڑ جاتا ہے کہ اس سے کیسے بات کریں, ہمیں سبق کی تیاری کرنی ہے, سبق کو سبق پڑھانا ہے. ہمارے طلبہ اسباق کی تیاری کرتے ہیں, میں پہلے سے مطالعہ کرتے ہیں, اسباق میں پابندی سے حاضری دیتے ہیں, پھر اگلے دن شام کو پھر تکرار کرتے ہیں, دن رات کھپے رہتے ہیں اپنے پڑھنے پڑھانے میں. یہ اسکولوں اور کالجوں میں کہاں ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں تعلیم اچھی ہو رہی ہے, مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے کیونکہ ابھی تک وہ معیار نہیں ہے تعلیم کا جو ہونا چاہیے, اس کے لیے مزید محنت کی اور کوشش کی ضرورت ہے. اس میں طلبہ کو بھی بڑھنا چاہیے, اساتذہ کو بھی, منتظمین کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے, اور ہے الحمدللہ. لیکن جس کی طرف میں خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے تربیت. ہمارے مدرسوں میں تربیت نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی, تربیت نہیں ہو رہی. کتاب تو پڑھا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں ہے, لیکن اس مسئلے پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتے, عادت نہیں ڈالتے. یہ مسئلہ معلوم ہے کہ سلام کرنا سنت موقعہ ہے, جواب دینا واجب ہے, مصافحہ کرنا مستحب ہے, معانقہ کرنا جو ثابت ہے وہ یہ کہ کبھی سفر سے واپس آئے تو معانقہ کر لے, وہ بھی سب سے نہیں, کسی خاص سے پرانا تعلق ہو. لیکن ان کے آداب نہیں معلوم کسی, ہمارے طلبہ ہر وقت مصافحہ ہی مصافحہ, سلام کریں یا نہ کریں, جواب دیں یا نہ دیں, مصافحہ کسی طریقے سے ہو جائے, اور مصافحہ کرنے کے لیے اس کو بھی دھکا اس کو بھی دھکا, اس کو کونی مار کے مصافحہ کریں, اور جس بیچارے سے مصافحہ کریں گے اس کو جلدی آ جانے کی, اس کو روک روک کے مصافحہ کرتے ہیں, اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں کام سامان اس کے ہاتھ میں, اس سے مصافحہ. یہ بے ڈھنگا پن, بے ترتیبی اور بدتمیزی, اس کی تو کہیں بھی تعلیم اسلام میں نہیں ہے. دوسروں کو دھکا دے دے کر مصافحہ کرنا, یہ ہمارے مدرسوں کے اندر طلبہ بھی کرتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھیں گے کنارے پر صحن کے, یا اس یہ حال ہے تو سنتیں پڑھ رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر, اور وہاں کھڑے ہو کر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہیں, لوگوں کا راستہ روک دیا, ان کو کوئی روکتا نہیں. وضو کر رہے ہیں پانی کے چھینٹے اڑا رہے ہیں, پانی بے تحاشا بہا رہے ہیں, ان کو نہیں روکتے. بجلی کا پنکھا چل رہا ہے, بجلی جل رہی ہے مسجد کی اور بے ضرورت جل رہی ہے بعض اوقات, اس کی طرف فکر نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کے یہاں نہیں ہو رہا ہوگا, امید یہی ہے. لیکن عام طور سے جو کیفیت ہوتی ہے ہمارے یہاں جب داخلے کے لیے طلبہ آتے ہیں, ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں سکھایا گیا, ان کو کچھ نہیں معلوم, نہ ان کو آداب سلام کے معلوم ہے, نہ مصافحے کے معلوم ہے, نہ معانقے کے معلوم ہے, نہ نماز کے معلوم ہے, نہ سبندی تک کے طریقے ان کو نہیں سکھائے گئے, کھانا کھانے کا طریقہ ان کو نہیں سکھلایا گیا, پانی پینے کے آداب ان کو نہیں سکھلائے گئے. تو بھائی قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار مقاصد بعثت بیان فرمائے گئے اور چار جگہ بیان کیے, چاروں جگہ چاروں بیان کیے, لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اس میں تعلیم ہے تین چیزوں کی, یتلو علیہم آیاتی, الفاظ قرآن کی تعلیم جو ہمارے مکاتب قرآنی ہمیں ہوتی ہے, جو علمهم الكتاب, قرآن کریم کے معنی کی تعلیم جو درس نظامی کے مدرسوں میں ہوتی ہے, والحکمہ حدیث کی تعلیم, سنت کی تعلیم جو ہمارے مدارس دینیہ میں ہوتی ہے. تو الفاظ قرآن کی تعلیم ہے, معنی قرآن کی تعلیم ہے, حدیث رسول کی تعلیم ہے, تین چیزوں کی تو تعلیم ہے, اور بیچ میں کیا ہے, یہ تزکیہ ہے. اور یہ دوسرے نمبر پر آیا ہے, لفظ الفاظ قرآن کے بعد تزکیہ کا لفظ ہے, اور تزکیہ کا حاصل ہے تربیت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف معلم قرآن بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا, بلکہ مربی بھی بنا کر بھیجا گیا تھا. تو اساتذہ قرآن کی, اساتذہ دین کی, علماء دین کے فرائض منصبی میں داخل ہے کہ صرف کتاب نہ پڑھائیں بلکہ کتاب پر عمل کا سلیقہ بھی سکھلائیں, اس کے آداب بھی سکھلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے صفہ کے اندر, ایک وقت میں 80 تک بھی جمع ہوئے ہیں, جن میں خاص طور سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معروف بزرگ ہیں, یہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن شریف کا علم حاصل کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کو دیکھتے تھے آپ کس طرح کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ میں پڑھتا ہوں، تم مجھے دیکھو دیکھ کر پڑھو. میرے اساتذہ کی درخواست ہے آپ حضرات بھی نمونہ بنیں اپنے طلبہ کے لیے، تاکہ آپ کو دیکھ دیکھ کر آپ کے شاگرد سیکھیں کہ آپ وضو کس طرح کرتے ہیں، سنتیں کس طرح پڑھتے ہیں، سب بندی کیسے کرتے ہیں، نماز کس طرح پڑھتے ہیں، دعا کس طریقے سے کرتے ہیں، سلام کس طرح کرتے ہیں، مصافحہ کس طرح کرتے ہیں، گفتگو کس طرح کرتے ہیں، چلنے پھرنے کا انداز کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا، ملاقاتوں کا انداز کیا ہے. آپ حضرات انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نمونہ بنیں گے، تاکہ طلبہ آپ کو دیکھ کر سیکھیں اور آپ ان کو سکھانے کی بھی کوشش کریں. حاصل میری درخواست کا یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے اندر جو محنت ہم کرتے ہیں الحمدللہ سرکاری اداروں کے مقابلے میں بہت بسا بہتر ہے، لیکن ابھی تک ہم اس معیار پر نہیں آئے تعلیمی معیار میں جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کا معیار تھا، اور تربیت میں تو ہم بالکل ہی پیچھے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں یہ بات نہیں تھی، جب یہ دارالعلوم کا جو پوری دنیا میں نور پھیلا ہے وہاں یہ بات نہیں تھی. وہاں صرف کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی، وہاں سنت کے مطابق عمل ہوتا تھا، سنت سکھائی جاتی تھی، سنت پر عمل سکھایا جاتا تھا. حضرت ہمارے دادا مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، فرمایا کہ ہمارے دادا مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، جن دنوں دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی انہی دنوں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، دورہ ساتھ کیا. وہ فرماتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ دور دیکھا ہے جب یہاں کے شیخ الحدیث اور محتمم سے لے کر چپراسی اور دربان تک سب صاحب نسبت ولی اللہ ہوتے تھے، صاحب نسبت ولی اللہ ہوتے تھے، سنت کے مطابق ان کا مزاج ڈھلا ہوا ہوتا تھا، ان کی زندگی کے تمام مشاغل سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے تھے. تو تربیت ساتھ ساتھ تھی، صرف تعلیم نہیں تھی. تو صرف تعلیم تو جامعۃ الازہر میں بھی ہو رہی ہے، اور دوسرے ممالک میں آپ جائیں، مغربی ممالک میں جائیں، وہاں یونیورسٹیوں میں جائیں، حدیث کی تعلیم وہاں عیسائی بھی دے رہے ہیں، یہودی بھی دے رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں، فقہ بھی پڑھا رہے ہیں، علم کلام بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں.